मंगल 5 जुलाई के सैरबीन के साथ शफी नकीजा मई के सलाम। सऊदी अरब में कतीफ, मदीने और जद्दे में एक ही दिन में खुदकुश हमलों के बाद बज़ाहिर हालात काबू में, लेकिन क्या ये हमले बड़े खतरे का पेश खेमा है? तज्जियाकार,
मेरा ख्याल है कि बिल्कुल बहुत बड़ा ये खतरा है। अगरचे मैं इनको तकफीरी नहीं कहना चाहता, मैं इनको सलफी कहूँगा।
तफसीलन ये मौजू आलमी खबरों के बाद।
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، عبداللہ فاروقی سے خبریں سنیے۔ سعودی عرب کی وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ جدہ میں واقع امریکی کونسل خانے کی عمارت کے قریب خود کو اڑانے والا خودکش بمبار عبداللہ گلزار خان نامی شخص دراصل پاکستانی تھا، جبکہ پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان نفیس زکریا کا کہنا ہے کہ انہیں تاحال سعودی عرب سے مبینہ حملہ آور کے کوائف حاصل نہیں ہو سکے، لہذا وہ تصدیق نہیں کر سکتے۔
جب تک کہ ہمیں یہ نہیں پتہ لگ جاتا، تفصیل ہمارے پاس کوئی ڈیٹیلز ہی نہیں ہے، تو ہاؤ کین وی جسٹ کنفرم اور ڈینائی اینی تھنگ۔ لیکن فیکٹ آف دا میٹر از کہ دہشت گرد جو ہے نا، اس کا کرنا کوئی مذہب ہوتا ہے نا، کوئی اس کی آئیڈینٹیٹی ہوتی ہے۔ لیکن ابھی تو آپ کو پتہ نا کہ سارے ہی جگہ پہ آفیسز بند ہیں، تو ابھی اس سلسلے میں میرے پاس تو کوئی ایسی انفارمیشن نہیں ہے کہ انہوں نے آفیشلی اپروچ کیا ہے۔
پاکستان کے صوبہ سندھ میں رینجرز حکام کا کہنا ہے کہ ایک سیاسی جماعت کی بیرون ملک قیادت، اشتعال انگیز تقاریر اور بیانات کراچی شہر کے امن کے خلاف چیلنج بن گئے ہیں۔ کراچی سے ریاض سہیل کی رپورٹ۔
سندھ رینجرز کے ترجمان نے ایک اعلامیے میں کہا ہے کہ رینجرز ایسے عناصر جو کراچی میں بدامنی پھیلانا چاہتے ہیں کے خلاف کاروائی جاری رکھے ہوئے ہے۔ دھمکی زدہ افراد کو بھرپور سیکورٹی دی جائے گی اور تمام شاپنگ سینٹرز، میڈیا ہاؤسز کو خصوصی سیکورٹی فراہم کی جا رہی ہے۔ رینجرز نے عوام کو مشورہ دیا ہے کہ وہ مشکوک افراد کی گرفتاری کے لیے سیکورٹی اداروں کی مدد کریں اور ایسے عناصر کی اطلاع رینجرز مددگار لائن پر دیں۔ یاد رہے کہ ایم کیو ایم کے سربراہ الطاف حسین نے تنظیم کے فلاحی ادارے خدمت خلق فاؤنڈیشن کو مبینہ طور پر چندہ جمع کرنے کی اجازت نہ ملنے پر رینجرز پر 2 روز قبل شدید تنقید کی تھی۔
فرانس میں ایک پارلیمانی تحقیقاتی کمیشن نے پیرس میں نومبر 2015 میں ہونے والے حملے کے تناظر میں ملک کے خفیہ اداروں کے نظام میں بڑی تبدیلیوں کی تجویز پیش کی ہے۔ تفصیل کے ساتھ ذیشان حیدر۔
کمیشن نے کہا ہے کہ مختلف انٹیلیجنس سروسز کو ملا کر ایک ایجنسی تشکیل دی جانی چاہیے۔ کمیشن کے صدر جارجس فینک نے ملک میں امریکہ کے نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر جیسے ادارے کے قیام کی تجویز دی ہے۔ نومبر میں پیرس میں ہونے والے حملوں میں 130 افراد ہلاک ہوئے تھے اور ان حملوں کے بعد ملک میں سیکیورٹی فورسز کے رد عمل پر سخت تنقید ہوئی تھی۔ کمیشن نے اپنی تحقیق میں یہ پایا کہ پیرس حملوں کے بعد ملک میں نافذ ہنگامی حالت کے سیکیورٹی پر بہت محدود اثرات مرتب ہوئے ہیں۔
ادھر جنوبی بنگلہ دیش میں پولیس کا کہنا ہے کہ 2 افراد جن پر ایک پولیس افسر کی اہلیہ کو قتل کرنے کا الزام تھا، ایک پولیس مقابلے میں مارے گئے ہیں۔ عبید ملک۔
شہر رنگونیا میں پولیس کے سربراہ کا کہنا ہے کہ دونوں افراد زیر حراست تھے اور وہ پولیس کو اس جگہ لے جا رہے تھے جہاں اسلحہ موجود تھا اور یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ اس بات کی آزاد ذریعے سے تصدیق نہیں ہو سکی کہ وہاں کیا ہوا تھا۔ پولیس مقابلے میں مارے جانے والے 2 افراد ان 5 افراد میں شامل تھے جنہیں محمودہ بیگم کو چاقو کے وار اور فائرنگ کر کے قتل کرنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔
وسطی اور جنوبی چین میں کم از کم 100 افراد شدید سیلاب کی زد میں آ کر ہلاک ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ پانی کی بلند ہوتی سطح کے باعث سینکڑوں ہزاروں افراد ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے پر بھی مجبور ہوئے ہیں۔ سیلاب سے گھر تباہ، سڑکیں بلاک اور کئی علاقوں کا آپس میں رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ موسم کی پیش گوئی کرنے والے ادارے کا کہنا ہے کہ چین میں مونسون کے سیزن کے دوران مزید بارشوں کا کی توقع ہے۔ ترک حکام نے مزید 17 افراد کو گزشتہ ہفتے کیے جانے والے 3 خودکش بم حملوں کے سلسلے میں گرفتار کیا ہے، جن میں 45 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ سرکاری میڈیا کا کہنا ہے کہ گرفتار ہونے والوں میں روسی شہری بھی شامل ہے۔ اطلاعات کے مطابق 3 خودکش حملہ آور روسی، ازبک اور کرغس شہری تھے، جن کا تعلق شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ سے تھا۔ برطانوی کنزرویٹو ممبران پارلیمان پارٹی کی قیادت کے لیے پہلے انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں۔ 5 امیدوار وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون کی جگہ لینے کی دوڑ میں شامل ہیں، جنہوں نے برطانیہ کے یورپی یونین سے اخراج کے ریفرنڈم کے بعد استعفیٰ دے دیا تھا۔ ادھر عراق کے وزیر داخلہ محمد غلبان نے بغداد میں ہونے والے خودکش حملے کے بعد استعفے کی پیشکش کی ہے۔ اس حملے میں 165 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ بغداد میں عوام حکومت پر شہر کی حفاظت نہ کر پانے پر غصے کا اظہار کر رہے ہیں، یہاں تک کہ جب وزیر اعظم حیدر العبادی نے واقعے کی جگہ کا معائنہ کرنے پہنچے تو لوگوں نے ان کے قافلے پر بھی پتھراؤ کیا تھا۔ انسانی حقوق کی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل کا کہنا ہے کہ شام میں مسلح حزب اختلاف کے گروپ بھی تشدد کا وہی طریقہ کار اپنا رہے ہیں جو حکومت کا ہے. حلب اور ادلیب میں باغیوں کے زیر قبضہ علاقوں پر مرتب کی جانے والی ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ وہاں شہری خوف کے سائے میں زندگی گزار رہے ہیں کہ انہیں اغوا کر لیا جائے گا اگر وہ شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ پر تنقید کریں گے. اور امریکی خلائی ادارے ناسا نے کہا ہے کہ اس کا خلائی مشن جونو نظام شمسی کے سب سے بڑے سیارے مشتری کے مدار میں کامیابی کے ساتھ داخل ہو گیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
ہمارے نامہ نگار قریا قریا گاؤں گاؤں
کے رشتہ داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
جتنا کہ وہ پہلے تھا. شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے.
سیربین بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. آج سے ٹھیک 39 سال پہلے 5 جولائی 1977 کو پاکستان میں مارشل لا لگا. جنرل ضیاء الحق نے 90 دن کے اندر انتخابات کرا کر اقتدار منتقل کرنے کا وعدہ کیا لیکن یہ وعدہ پورا نہ ہوا. 90 دن تو کیا 9 سال تک ایسا نہ ہو سکا. اس کے بعد سے پاکستان کا سفر کیسا رہا اور اب پاکستان میں کس کا اقتدار ہے؟ سیربین کا یہ تفصیلی موضوع ہے لیکن ذرا دیر بعد. پہلے سیربین کا بڑا موضوع. خبروں میں بھی آپ نے سنا کہ سعودی حکام کا کہنا ہے کہ جدہ میں امریکی قونصل خانے کے باہر خود کچھ دھماکہ کرنے والا شخص ایک پاکستانی تھا لیکن پاکستان کی وزارت داخلہ نے فی الحال اس امر کی تصدیق سے انکار کیا ہے کہ مذکورہ شخص پاکستانی شہری ہے. جدہ میں یہ دھماکہ اتوار اور پیر کے درمیانی شب سحری کے وقت ہوا تھا اور اس میں خود کچھ حملہ آور ہلاک اور اسے روکنے کی کوشش کرنے والے 2 پولیس اہلکار زخمی ہوئے تھے. اسلام آباد سے شہزاد ملک.
آج سعودی وزارت داخلہ کے تصدیق شدہ ٹویٹر اکاؤنٹ سے جاری کیے جانے والے پیغامات میں کہا گیا ہے کہ حملہ آور کا نام عبداللہ گلزار خان ہے جو ایک پاکستانی شہری ہے اور وہ 12 برس قبل ڈرائیور کی نوکری کرنے کے لیے سعودی عرب آیا تھا. پیغام کے مطابق 15 ستمبر 1981 کو پیدا ہونے والے عبداللہ گلزار خان سعودی عرب میں اپنی اہلیہ اور ان کے والدین کے ہمراہ مقیم تھے. سعودی وزارت داخلہ نے ان پیغامات کے ساتھ عبداللہ گلزار خان کی تصویر بھی جاری کی ہے. دوسری جانب پاکستان کی حکومت نے تاحال اس بات کی تصدیق نہیں کی کہ عبداللہ گلزار نامی یہ شخص پاکستانی ہے. دفتر خارجہ کے ترجمان نفیس ذکریہ نے بی بی سی کو بتایا کہ امریکی قونصل خانے پر مبینہ خودکش حملہ آور کی پاکستانی شہریت سے متعلق سعودی حکام نے ابھی تک کوئی رابطہ نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ محض خبروں کو بنیاد بنا کر اس پر رد عمل نہیں دیا جا سکتا. نفیس ذکریہ کا کہنا تھا کہ شدت پسندی کے اس واقعے کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے.
یہ آئیڈینٹیٹیز وغیرہ آپ کتنے سارے یہاں پہ اس وقت واقعات ہوئے ہیں. ترکی میں ہوا ہے, عراق میں ہوا ہے, سیریا میں روزانہ ہو رہا ہے, یورپ میں کئی جگہ پہ ہو چکا ہے. پیپل آر ناٹ ایکچولی رننگ آفٹر نیشنلٹیز, پیپل آر رننگ آفٹر ایریڈیکیٹنگ دس مینرز, ہینڈلنگ ٹیکلنگ دس مینرز. اس کا خیال میں تھرسٹ یہ نہیں ہے کہ نیشنلٹی کیا ہے. تھرسٹ بیسیکلی یہ ہے کہ آپ نے اس مینرز کو کیسے کنٹرول کرنا ہے, کیسے اس کو ایلیمنیٹ کرنا ہے, ٹیکل کرنا ہے. اور اس سلسلے میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب گلوبل فنامنا ہے. اس کے اندر تمام کنٹریز کی کوآپریشن کے ضرورت ہے ایک دوسرے کے ساتھ. زیادہ دہشت گردی میں پاکستان کا جو کردار ہے وہ تو پوری دنیا اس کو اکنالج کرتی ہے اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو ہم ہمیشہ سے اس کے ساتھ تعاون کرتے آ رہے ہیں اور کرتے رہیں گے.
دفتر خارجہ کے ترجمان کا کہنا تھا کہ اس امکان کو مسترد نہیں کیا جا سکتا کہ مبینہ خود کچھ حملہ آور غیر ملکی ہو اور اس نے غیر قانونی طریقے سے پاکستانی پاسپورٹ حاصل کیا ہو. پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی طرف سے ایک بیان جاری کیا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ بری فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے سعودی نائب ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے فون پر بات کی ہے اور کہا ہے کہ پاکستان شدت پسندی سے نمٹنے کے لیے سعودی عوام اور حکومت کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہے. واضح رہے کہ امریکی قونصل خانے کے قریب دھماکہ 4 جولائی کو امریکہ کی یوم آزادی کے موقع پر ہوا. شہزاد ملک بی بی سی اسلام آباد.
جدہ سعودی عرب میں مسجد نبوی کے قریب مبینہ خودکش حملے میں ایک پاکستانی کا نام آیا ہے. نام ہے عبداللہ گلزار خان. صحیح صورتحال ہے کیا؟ میں نے اسی کو جاننے کے لیے ریاض سعودی عرب میں پاکستان کے سفیر مسٹر ریاض الحق سے بات کی. خودکش مسٹر منظور الحق سے بات کی. خودکش حملے میں ملوث پاکستانی کے بارے میں کوائف جاننے چاہے.
جامی صاحب اس یہ ابھی خبر ہے جو تھوڑا وقت تو ہو گیا ہے خبر آئی ہے, لیکن یہ ہے کہ ابھی اس کے بارے میں ہم بھی معلومات اکٹھی کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, انویسٹیگیشن کر رہے ہیں کہ یہ کیا ہے, کون ہے, کیسا ہے. اس کے بارے میں ابھی کوئی حتمی بات میں اس وقت نہیں کر سکتا اسٹیج پہ.
تو یہاں منظور اللہ صاحب 26 لاکھ پاکستانی ہیں, ہر ایک شعبے میں خدمات انجام دے رہے ہیں, قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے, لیکن فی الوقت امبیسی میں کچھ قسم کے فون آ رہے ہیں کہ سر ان کو اس چیز سے ڈر ہے یا یہ خوف ہے, اس لیے کہ یہ تو بالکل عجیب سی بات ہوئی ہے نا.
یہ ہم تو متواتر اپنے پاکستانیوں کے ساتھ مختلف لیول پہ ہم کانٹیکٹ میں ہیں, ان سے ملتی بھی ہیں, اور یہ ہے کہ مکہ میں, مدینہ میں, جدہ میں مختلف لوگوں سے بات ہوتی ہے. تو پریشانی ان کو اس طرح سے ہے کہ سعودی عرب میں اگر کوئی تشدد کا واقعہ ہوتا ہے, اگر کوئی ٹیررزم کا واقعہ ہوتا ہے, تو لوگ اس طرح اس کو بہت زیادہ اس پہ افسوس کرتے ہیں, اور ان کو دکھ پہنچا ہے, ایسے دکھ پہنچا ہے جیسے سعودی عرب کے لوگوں کو دکھ پہنچا ہے. لیکن یہ ہے کہ اس طرح کی سچویشن نہیں ہے کہ وہ کوئی انسیکیورٹی کے شکار ہیں یا ان کو کوئی پریشانی ہے, اس لیے کہ میں نے جیسے آپ کو کہا ان کی یہاں پہ کنٹریبیوشن, ان کی خدمات کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے, اور ان کی ایک بڑی پازیٹیو اور اچھی امیج ہے.
تو اس سلسلے میں سعودی حکومت نے آفیشلی سر آپ سے کوئی ریکویسٹ کی ہے کہ کچھ معلومات انہیں چاہیے کسی کے بارے میں, سعودی حکومت کا کوئی موقف ابھی ہے؟
دیکھیں یہ ہمارے جو سعودی عرب کے ساتھ تو ہمارے اچھے تعلقات بھی ہیں, اور بڑے ہم ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہتے ہیں, اور ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون بھی کرتے ہیں. تو اس سلسلے میں یہ بات ابھی اس ڈیٹیل میں شاید میں نہ جا سکوں, لیکن یہ ہے کہ سعودی عرب کے لیے ہم تو ان کے ساتھ ہیں اس دہشت گردی میں, دہشت گردی کے خلاف ہم ان کے ساتھ ہیں, اور ہم سعودی عرب کی دفاع اور اس کی اس کو اپنے ملک کی سالمیت کی طرح سمجھتے ہیں.
ٹھیک ہے,
تو یہ ہے کہ پاکستان ہمیشہ سعودی عرب کی دوست ہے, اور ان کے ساتھ اس جنگ میں, اس دہشت گردی کے خلاف جدوجہد میں شامل ہے.
منظور اللہ صاحب, آپ پاکستان کے سفیر ہیں سعودی عرب میں, حکومت پاکستان نے اس وقت آفیشلی آپ سے کوئی ریکویسٹ کی ہے یا کسی تحقیق میں, کسی تفتیش میں مدد دینے کے لیے کہا؟ اس لیے یہ میں سوال اس لیے کر رہا ہوں کہ ایسی اطلاعات ہیں کہ حکومت پاکستان نے, خاص طور پر وزارت داخلہ نے آپ سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ کیا کیا اقدامات کریں, کچھ روشنی ڈالیے گا.
سعودی عرب کے ساتھ ہمارے بڑے گہرے تعلقات ہیں, بڑے دیرینہ تعلقات ہیں, اور یہ ہے کہ ہم سعودی عرب کے ساتھ ان کی اس جدوجہد میں جو دہشت گردی کے خلاف ہے, ہم ان کے ساتھ ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اگر ہمیں ضرورت ہے, اگر ان کو ضرورت ہے, تو ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رابطوں میں رہے ہیں اور رہتے رہیں گے.
ریاض, سعودی عرب میں پاکستان کے سفیر, یہ تھے مسٹر منظور الحق. سعودی عرب میں اس قسم کے حملے امریکہ کے لیے یا عمومی طور پر یورپ کے لیے مختلف اعتبار سے کس طرح تشویش کا سبب ہو سکتے ہیں, اس پر میں نے جہاد, جہادیوں اور متعلقہ موضوعات پر کئی کتابوں کے مصنف مسٹر عارف جمال سے امریکہ میں بات کی. انہیں باور کرایا کہ گزشتہ روز ہونے والے حملے کوئی نیا واقعہ تو نہیں, پہلے بھی خودکش حملے ہوئے, مگر یہ حملے اولاً تو خودکش تھے, اور دوسرے یہ کہ تین حملے تقریباً آگے پیچھے ایک ہی دن میں ہوئے. یہ کیا ظاہر کرتا ہے, امریکہ کے لیے کوئی تشویش ہے؟
میرا خیال ہے کہ امریکہ کے زیادہ تو مسلمان ملکوں کے لیے تشویش ہونی چاہیے, کیونکہ اس وقت ایسے لگ رہا ہے کہ یہ جو دہشت گرد اور انتہا پسند قوتیں ہیں, یہ پوری مسلم ورلڈ کو گھیر رہی ہیں, اور اس وقت انہوں نے بالکل ہارٹ آف مسلم ورلڈ پر اٹیک کیا ہے. میں آپ کو اس کی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ دے دوں. جو سب سے اہم واقعہ ہوا تھا مسلم ورلڈ میں, وہ 1979 کا وہ حملہ تھا خانہ کعبہ پر, جس میں کچھ دہشت گردوں نے خانہ کعبہ پر قبضہ کر لیا تھا, اور ان کی پوری کوشش تھی کہ وہ سعودی عرب کے ہاؤس آف ساؤتھ کو ریپلیس کریں. تو وہ جو گروپ تھا اس کا نام تھا اخوان, اور اس کو لیڈ کر رہے تھے جوہیمن عتیبی. یہ جو گروپ تھا, یہ سعودیز نے ویسٹ کی مدد سے، خاص طور پر فرانس کی مدد سے کچل تو دیا، اور خانہ کعبہ بھی لبریٹ کرا دیا کچھ دنوں کے بعد، ایک دو ہفتے لگے تھے شاید، مگر اس کے بہت سارے ریمننٹس جو تھے، جو باقیات تھیں، وہ بچ گئی تھیں، اور انہوں نے پوری دنیا میں جا کر کوئی 50 ملکوں میں اپنے جہادی نیٹ ورک قائم کیے، جس میں افغانستان اور پاکستان بھی تھا، اور اس کی جو سب سے بڑی جو کامیابی تھی وہ اسی جماعت الدعوہ کو قائم کرنا. تو یہ ان باقیات میں تھے. ایک صاحب تھے محمود بہازک، وہ سعودی نیشنل تھے، وہ سب سے بڑے فائنینسر تھے جماعت الدعوہ کے، اور انہوں نے یہ نیٹ ورک قائم کیا. تو یہ جو ان کا جو اس وقت تھا، اس وقت یہ تھا کہ سعودی عرب پر اگر ہم قبضہ کر لیں تو پوری مسلم ورلڈ میں قبضہ ہو جائے گا. مگر ایسے لگ رہا ہے کہ اب یہ پوری دنیا کو گھوم پھرا کے اب وہ دوبارہ سعودی عرب پر کانسنٹریٹ کر رہے ہیں.
اچھا، تو امریکہ کے لیے اس میں کوئی چیلنج، کوئی پریشانی کی علامت؟
دیکھیے، امریکہ کے لیے ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ اگر سعودی عرب یا کچھ اور دوسرے مسلمان بڑے بڑے ملک جہادیوں کے قبضے میں آتے ہیں تو پوری دنیا میں ایک مسئلہ ہوگا، اور خاص طور پر سعودی عرب، پاکستان، انڈونیشیا، ملیزیا، یہ جو ملک ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے پوری دنیا کے لیے، اور اگر ان میں سے کسی ایک ملک پر بھی قبضہ ہو جاتا ہے جہادیوں کا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا جو ویسٹ ہے، امریکہ ہو یا یورپ، اس کے لیے بہت بڑی تھریٹ ہے یہ.
تو آرو جمال صاحب، سعودی عرب کی خطے میں اثر و نفوذ کی لڑائی ایران سے جاری ہے، مگر حملے ان شدت پسندوں نے کیے جو مسلکی لحاظ سے سعودی سرکاری مذہب کے قریب سمجھے جا سکتے ہیں. تو کیا یہ حملے سعودی عرب کی اسٹیبلشمنٹ کی اندرونی لڑائی کا اشارہ تو نہیں دے رہے؟
جی، یہ بالکل ایسا ہی ہے. سعودی عرب کی جو مذہبی اسٹیبلشمنٹ ہے اس میں بہت زیادہ ایسے ایلیمنٹس ہیں جو ان جہادیوں کو، خاص طور پر سلفی جہادیوں کو، بہت زیادہ سپورٹ کرتی ہیں. اگرچہ وہ اوپنلی یہ بات نہیں کہتے، مگر جو ریسرچ مختلف بتا رہی ہے وہ یہ ہے کہ 1979 کا جو حملہ ہوا تھا جس میں خانہ کعبہ پر قبضہ کیا گیا تھا، اس میں بھی سعودی مذہبی اسٹیبلشمنٹ سپورٹیو تھی ان لوگوں کی، مگر وہ ظاہر ہے کہ وہ سرکاری ملازمہ اس طرح اوپر نہیں آ سکتے. میرا خیال یہ ہے کہ ان کی اور یہ جہادیوں کی اور جو سعودی اسٹیبلشمنٹ ہے، چاہے وہ سویلین اسٹیبلشمنٹ ہو، ہاؤس آف سعود یا مذہبی وہابی اسٹیبلشمنٹ ہو، ان کا جو آئیڈیالوجی ہے وہ ایک ہے، مگر یہ جو جہادی ایلیمنٹ ہے یہ سمجھتا ہے کہ ہاؤس آف سعود جو ہے وہ اس آئیڈیالوجی پر، اس اسلام کے برانڈ پر پوری طرح عمل نہیں کر رہے. اصل اختلاف صرف اتنا چھوٹا سا ہے.
تو ارے جواد صاحب، حملہ کرنے والوں کے جو نظریات یا مسلک ہیں جسے عرف عام میں تکفیری بھی کہا جا رہا ہے، کیا یہ سعودی عرب کے وجود کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں؟
میرا خیال ہے کہ بالکل بہت بڑا یہ خطرہ ہے. اگرچہ میں ان کو تکفیری نہیں کہنا چاہتا، میں ان کو سلفی کہوں گا، کیونکہ تکفیر کا اگر لٹرلی معنی لیا جائے تو اسلام کا ہر جو سیکٹ ہے وہ تکفیری ہے، کیونکہ ہر سیکٹ یہ سمجھتا ہے کہ دوسرے جو سیکٹ ہیں وہ اسلام سے خارج ہیں. تو میں اس کو عام طور پر تکفیر والا لفظ استعمال نہیں کرتا، میں ان کو سلفی کہوں گا، اور سلفی جو ہیں وہ اصل میں وہابی اور پاکستان، ہندوستان کے جو اہل حدیث ہیں ان کو اگر اکٹھا کیا جائے تو وہ سلفی بنتے ہیں.
جہاد اور جہادیوں سے متعلق کئی کتابوں کے مصنف امریکہ سے مسٹر عارف جمال تجزیہ کر رہے تھے. خود کش حملے کیا صرف مذہبی جنون کی بنیاد پر ہوتے ہیں یا وجوہات کچھ اور بھی ہیں؟ میں نے اس سلسلے میں آئرلینڈ میں برادرز آف چیریٹی نامی ادارے کے ہیڈ آف دا سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر اختر علی سید سے بات کی، جن کی خودکش حملہ آوروں پر ایک طویل ریسرچ ہے. میں نے ان سے پوچھا کہ مسلم خودکش حملہ آوروں کو اسلامی عقائد کی بنیاد پر ذہنی طور پر تیار کیا جاتا ہے کہ وہ خودکش حملہ کریں یا کر دیں، اور یہ کس طرح سے ممکن ہے کہ ایک مسلمان اپنے ہی نبی کے روزے پر خودکش حملے کے بارے میں سوچنا تو دور کی بات، واقعی حملہ کر بیٹھے؟
میں اپنے کام میں اور باقی دیگر لوگ بھی اپنے اپنے کاموں میں اس بات کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں، کم از کم 2009 اور 10 کے بعد سے، کہ جو فیتھ کی بنیاد پر یہ جو سوئسائڈ اٹیکس ہوں گے ان میں جو تکفیری ایلیمنٹ ہے وہ نمایاں ہوتا چلا جائے گا وقت کے ساتھ ساتھ. تکفیری ایلیمنٹ کے انوالو ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ یہ کہیں گے کہ جو آپ سے مختلف ہیں وہ ایک تو دائرہ اسلام سے خارج ہیں، اور جو دائرہ اسلام سے خارج ہیں وہ واجب القتل بھی ہیں. تو جہاں جہاں ایسے لوگوں کے اجتماع ہوں گے, جہاں جہاں ایسے لوگ موجود ہوں گے, ان کو نشانہ بنانا جو ہے وہ بہت مفید ہے, کارگر ہے اور باعث ثواب ہے. ایک تو یہ پہلو ہے.
ٹھیک ہے.
دوسرا, اس میں جو اکثر ہم نے اپنے کام میں دیکھا ہے کہ جو اٹیکر ہے وہ پلان کرنے والوں کے اصل عزائم سے بے خبر ہوتا ہے.
صحیح.
تو یہ پہلو ہم نے بہت دیکھا ہے, عراق میں بھی دیکھا ہے ہم نے, اور ہم نے پاکستان میں بھی دیکھا ہے. یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ پلان کرنے والوں نے ایگزیکیوٹ کرنے والے کو یہ بتایا کہ یہ تم ایک کافر کو مارنے جا رہے ہو, جبکہ پلان کرنے والوں نے اس کے پیسے لیے.
تو ڈاکٹر اختر علی سید صاحب, ایک خودکش حملہ آور کیا صرف مذہبی عقائد کی وجہ سے ایسے حملے کے لیے تیار ہو جاتا ہے یا کچھ اور بھی اسباب ہوتے ہیں؟
اس میں ہم نے جو اب تک اپنے کام میں جو پیٹرن دیکھے ہیں اس میں بڑا نمایاں ہے کہ یہ لوگ اکثر, ان کی اکثریت جو ہے, ناٹ آل آف دیم, کیونکہ اب ہم نے یہ دیکھا کہ ان میں سے کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو بہت ہی وہ دہشت گردی کے واقعات میں ملوث ہیں, جو بہت ہی اعلیٰ تعلیم یافتہ اور بڑے کھاتے پیتے گھرانوں سے لوگ تعلق رکھتے ہیں جن کا. لیکن یہ جو سوئسائڈ اٹیکرز کی اکثریت جو ہے, یہ عموماً جو معاشرے کے اقتصادی حوالوں سے لوور کلاسز ہیں ان سے تعلق رکھتے ہیں. یہ ان کی تعلیم و تربیت, ان کی نگہداشت اور تمام پرداخت کے یہ ذمہ اٹھاتے ہیں یہ گروپ, اور پھر ان کی تربیت ان لائنز پہ کی جاتی ہے کہ جہاں پر ان کو سوئسائڈ اٹیکس کے لیے تیار کیا جاتا ہے.
تو
اس میں وہ اقتصادی پہلو موجود ہے.
ٹھیک ہے, میں سمجھ رہا ہوں. آپ نے خود کچھ حملہوروں کے بارے میں خود بھی آپ ذکر کر رہے ہیں, ریسرچ کی ہوئی ہے, آپ کا کام ہے اس میں. کیا غربت, جہالت, اندھا اعتقاد وغیرہ خود کچھ حملوں سے کوئی رابطہ رکھتے ہیں؟
یہ کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز ہیں سر, یہ تمام سٹوری نہیں ہے. یہ اس میں ظاہر ہے کہ اگر غربت ہے تو یہ لوگ, یہ جو غریب آدمی ہیں وہ ان گروہوں کے لیے زیادہ ولنریبل ثابت ہوتا ہے کہ ان کو اٹریکٹ کریں, ان کو اپنے گروہ میں شامل کریں, ان کی تعلیم و تربیت کا ذمہ یہ جیسے میں نے عرض کیا اٹھاتے ہیں. تو وہ ولنریبلٹی تو موجود ہے, لیکن اس میں جو اصل کردار ہے وہ عقائد کا ہے کہ جب وہ ایسی ٹریننگ کی جاتی ہے کہ جو آپ سے مختلف ہیں وہ نمبر ایک غلط ہیں, وہ کافر ہیں, وہ دائرہ دین سے خارج ہیں, اور پھر اس کے بعد یہ کہ وہ ان کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے.
اچھا, تو یہاں ایک دوسرا پہلو آپ کی توجہ کا طالب ہے. مغربی ممالک سے پھر خود کچھ حملہ آور کیوں سامنے آ رہے ہیں؟
یہ ذرا سا ایک مختلف ایشو ہے. مغرب میں جو زندگی کے جو ایموشنل اسپیکٹس ہیں وہ اس وقت بہت ہی زیادہ ڈیپریویشن کے شکار ہیں, اور اس میں جو مغرب میں رہنے والا ایک نوجوان بچہ یا بچی ہے وہ ان اپنے جو ایموشنل سپورٹ سسٹم کی ڈیپریویشن کی وجہ سے شدید غصے کا شکار ہے. یہ جو ہم امریکہ میں دیکھتے ہیں, یہ جو گن کرائمز ہیں, اسکولس میں شوٹنگ ہوتی ہے اور اس طرح کے جو واقعات ہم دیکھ رہے ہیں, ایون یورپ بھی اس سے بچا ہوا نہیں ہے. یہ واقعات اکا دکا ایک فرد کی سطح پر ہوتے ہیں. ایسے افراد کو اچھا لگتا ہے کہ اگر یہ گروپ کی سطح پہ پرفارم کریں, ہمیشہ ان کو گروپ کی سپورٹ اگر مل جائے ان کاموں کے لیے تو یہ زیادہ خوش ہوتے ہیں اور زیادہ بہتر پرفارم کرتے ہیں, اور ان کو غصے کے اظہار کا بہتر موقع مل جاتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہمارے یہاں کے جو مذہبی گروہ ہیں انہوں نے ان کو وہ گروپ سپورٹ فراہم کی ہے, اور جو لوگ ان کے یہاں ویسٹ میں پرفارم کر رہے ہیں انہوں نے ان کو اٹریکٹ کیا ہے اس کام کی طرف.
خود کش حملہوروں پر ایک طویل ریسرچ کے مالک اور آئرلینڈ میں برادرز آف چیریٹی کے ہیڈ آف دا سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ, یہ تھے, نام میں آپ کو دوبارہ بتاؤں, ڈاکٹر اختر علی سید, امید ہے یاد رکھیں گے. پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں پولیس اہلکاروں کی ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ جاری ہے. ایک نئے حملے میں پولیس کے ایک سب انسپکٹر کو اس وقت فائرنگ کر کے ہلاک کیا گیا جب وہ مسجد کے اندر نماز پڑھ رہے تھے. تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم.
سیول لائنز پولیس اسٹیشن کے اہلکار نے بتایا کہ سب انسپکٹر مشتاق چمم پاٹک کے قریب مولا فقیر آباد کی مسجد میں نماز کی ادائیگی کے لیے گئے تھے. اہلکار کے مطابق تین مسلح افراد آئے اور نماز کی ادائیگی کے دوران سب انسپکٹر پر فائر کھول دیا. شدید زخمی ہونے کے باعث وہ موقع پر ہلاک ہوا. پولیس اہلکار نے ابتدائی شواہد کے حوالے سے بتایا کہ ٹارگٹ کلنگ کا واقعہ ہے. سب انسپیکٹر مشتاق اس وقت نیب کے ساتھ وابستہ تھے، تاہم اس سے قبل وہ سریاب کے ایس ایچ او رہے تھے۔ اس واقعے کی ذمہ داری کل عدم لشکر جنگوی العالمی نے قبول کی ہے۔ تنظیم کی جانب سے مستنگ میں چند روز قبل پولیس اور لیویز فورس کے دو اہلکاروں کو الگ کرنے کی بھی ذمہ داری قبول کی گئی ہے۔ مئی اور جون کے مہینے میں کوئٹہ شہر میں پولیس اہلکاروں پر ہونے والے حملوں میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، تاہم کسی اہلکار کو مسجد میں دوران نماز الگ کرنے کا یہ پہلا واقعہ ہے۔ جون کے آخری ہفتے میں بھی کوئٹہ شہر میں سریاب کے علاقے میں پولیس اہلکاروں پر دو حملے ہوئے تھے، جن میں چار پولیس اہلکار ہلاک ہوئے تھے۔ رواں سال اب تک کوئٹہ شہر میں پولیس اہلکاروں پر ہونے والے حملوں میں 33 پولیس اہلکار ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
آج سے ٹھیک 39 سال پہلے جنرل ضیاء الحق نے مارشل لا لگایا تھا، ملک کے وزیر اعظم کو گرفتار کیا تھا۔ اس کے بعد کیا کیا ہوا؟ ڈاکٹر مبشر حسن کا انٹرویو ذرا دیر بعد آنے کو ہے۔
ہم سے بات کریں۔
میرا نام سید شہزاد بخاری ہے، میں دلی پور سے بات کر رہا ہوں۔
گوٹ آزاد سے میں ذوالفقار علی بول بات کر رہا ہوں۔
اپنے مسائل اور رائے کا اظہار کریں۔
پاکستان میں خاص طور پہ دیہی علاقوں میں اور شہروں میں، یہ
فرانس کے شہر پیرس میں اتنے سارے انسانوں کو قتل کرنا بلا شبہ بہت افسوسناک ہے۔
عوام پریشان۔
بی بی سی اردو کے پروگرام آپ کی بات میں۔
ہمارا مطالبہ یہ انسانی حقوق
کا، یہ درخواست ہے کہ ہمارے گاؤں کی حالت دیکھیں۔
آپ کی کالز ہر جمعرات کو نشر کی جائیں گی۔
مجھے ایک شکایت ہے کہ بی بی سی
پروگرام کی خبروں میں چاہ رہا تھا کہ وہ نشر ہو جائیں۔
میں بی بی
ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-222-275، جو کہ موبائل فون سے فری نہیں ہے۔ پاکستان سے باہر کے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 00925126111139۔ یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے۔
اور اب کھیلوں کا احوال عبدالرشید شکور کی زبانی۔
انگلینڈ کا دورہ کرنے والی پاکستانی کرکٹ ٹیم اور سمرسٹ کے درمیان سہ روزہ میچ کا آج آخری دن ہے، اور پاکستان کی دوسری اننگز میں اظہر علی نے سنچری سکور کی۔ وہ 12 چوکوں اور 2 چھکوں کی مدد سے 101 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ یہ ان کی 26ویں فرسٹ کلاس سنچری ہے۔ اسد شفیق نے آؤٹ ہوئے بغیر 69 رنز سکور کیے۔ کپتان مصباح الحق نے پاکستان کی دوسری اننگز 236 رنز 4 کھلاڑی آؤٹ پر ڈکلیئر کر دی، اور سمرسٹ کو میچ جیتنے کے لیے 468 رنز کا ہدف دیا ہے۔ سمرسٹ کاؤنٹی کے بیٹس مین ٹریسکو تھک کا کہنا ہے کہ پاکستانی ٹیم اس میچ میں بہت اچھا کھیلی ہے، خاص کر وہ محمد عامر کی بالنگ سے متاثر ہوئے ہیں۔ ٹریسکو تھک کا کہنا ہے کہ انہوں نے پچھلے کئی برسوں کے دوران متعدد غیر ملکی ٹیموں کے خلاف ٹور میچز کھیلے ہیں، لیکن انہیں پاکستان کا بالنگ اٹیک سب سے اچھا لگا ہے۔ سری لنکا اور انگلینڈ کی کرکٹ ٹیمیں آج ساؤتھ ہیمپٹن میں T20 انٹرنیشنل میں مد مقابل ہیں۔ سری لنکن ٹیم کے انگلینڈ کے دورے کا یہ آخری میچ ہے۔ اس دورے میں اسے ٹیسٹ اور ون ڈے دونوں سیریز میں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ T20 کے فائنل میں شکست کے بعد یہ انگلینڈ کا پہلا T20 میچ ہوگا۔ یورو فٹ بال کا پہلا سیمی فائنل کل ویلز اور پرتگال کے درمیان کھیلا جائے گا۔ ویلز کی ٹیم پہلی مرتبہ کسی بڑے ٹورنامنٹ کے سیمی فائنل میں پہنچی ہے۔ دنیا کے دو بڑے فٹ بالرز، پرتگال کے کرسٹیانو رونالڈو اور ویلز کے گیریت بیل، اس میچ میں ایکشن میں نظر آئیں گے۔ دونوں اتفاق سے ریال میڈرڈ کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اینڈی مرے نے نک کریوس کو 7-5، 6-1 اور 6-4 سے شکست دی۔ روجر فیڈرر نے اسٹیو جانسن کو 6-2، 6-3 اور 7-5 سے ہرا دیا۔ خواتین مقابلوں میں عالمی نمبر 1 سرینا ولیمز بھی کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی ہیں۔ کرس گیل کی سینچری کی بدولت جمائیکا نے کیریبین T20 لیگ میں ٹرینباگو کو 7 وکٹوں سے شکست دے دی۔ کرس گیل نے صرف 54 گیندوں پر 108 رنز بنائے اور آؤٹ نہیں ہوئے۔ ان کی اننگز میں 11 چھکے اور 6 چوکے شامل تھے۔
کھیلوں کا احوال عبدالرشید شکور کی زبانی۔ مارشل لا میں نے لگا دیا ہے، 90 دن کے اندر اندر انتخابات ہوں گے، انتقال اقتدار ہوگا۔ جنرل ضیاء الحق نے کہا تھا کہ ایسا ہوا؟ بالکل نہیں ہوا۔ ڈاکٹر مبشر حسن ذوالفقار علی بھٹو کے دست راست تھے، ہم نے ان سے تفصیلی انٹرویو کیا ہے پروگرام میں، بڑی تفصیل کے ساتھ وہ آنے کو ہے۔ فی الوقت سیربین کا نصف آیا، اس موقع پر خاص خاص خبروں کا خلاصہ آتا ہے۔ آج خبروں کی ذمہ داری عبداللہ فاروقی کی ہے۔
سعودی وزارت داخلہ کے مطابق جدہ میں واقع امریکی قونصل خانے کی عمارت کے قریب خود کو اڑانے والا خودکش بمبار عبداللہ گلزار خان نامی شخص پاکستانی تھا، جبکہ پاکستانی دفتر خارجہ نے اس کی تصدیق نہیں کی۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ شیعہ مسلم ملیشیا گروپ نے 900 شہریوں کو اغوا کر لیا ہے، جن میں مرد اور لڑکے شامل ہیں۔ یہ گروپ عراقی فوج کے ہمراہ لڑائی میں حصہ لے رہا ہے، جس نے اغوا کیے گئے شہریوں میں سے 50 کو قتل بھی کر دیا ہے۔ بیلجیم کی ایک عدالت نے ایک جہادی کو 16 سال کی قید کی سزا سنائی ہے، جس پر پیرس اور برسلز میں ہونے والے حملوں میں حصہ لینے کا الزام ہے۔ فرانس کی حکومت نے ایک بار پھر خصوصی اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے اس متنازع قانون کو پارلیمنٹ میں پیش کیا ہے، جس پر اس کے اپنے ممبران نے تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ اس قانون کے تحت اداروں کے لیے کسی بھی ملازم کو نوکری پر رکھنا اور برطرف کر دینا آسان ہوگا۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سہرمینہ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ آج سے ٹھیک 39 سال پہلے 5 جولائی 1977 کو پاکستان میں مارشل لا لگا اور جنرل ضیاء الحق نے 90 دن کے اندر اندر انتخابات کرا کر اقتدار منتقل کرنے کا وعدہ کیا۔
مسٹر بھٹو کی حکومت ختم ہو چکی ہے، سارے ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا گیا ہے، قومی اور صوبائی اسمبلیاں توڑ دی گئی ہیں، صوبائی گورنر اور وزیر ہٹا دیے گئے ہیں، البتہ آئین کو منسوخ نہیں کیا گیا ہے۔ اس کے بعض حصوں پر عمل درآمد روک لیا گیا ہے۔
جنرل ضیاء الحق نے کہا تھا کہ میرے کوئی سیاسی عزائم نہیں ہیں، اس کے علاوہ بھی مختلف وعدے کیے تھے، اور ایک بار پھر دہراؤں 90 دن کے اندر اقتدار انتقال کی بات کی تھی، 9 سال تک ایسا نہ ہو سکا۔
میں یہ بالکل واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ نہ میرے کوئی سیاسی عزائم ہیں، نہ فوج میں، نہ فوج ہی اپنے سپاہیانہ پیشے سے اکھڑنا چاہتی۔ مجھے صرف اس خلا کو پر کرنے کے لیے آنا پڑا ہے جو سیاستدانوں نے پیدا کیا، اور میں نے یہ چیلنج صرف اسلام کے ایک سپاہی کی حیثیت سے قبول کیا ہے۔ میرا واحد صرف واحد مقصد آزادانہ منصفانہ بتوں گے۔ انتخابات مکمل ہوتے ہی میں اقتدار عوام کے منتخب نمائندوں کو سونپ دوں گا، اور میں اس لائحہ عمل سے ہرگز انحراف نہیں کروں گا۔ آئندہ 3 مہینوں میں میری ساری توجہ انتخابات پر مرکوز ہوگی، اور میں چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کی حیثیت سے اپنے اور اختیارات کو دوسرے معاملات میں ضائع نہیں کرنا چاہتا۔
جنرل ضیاء الحق کے الفاظ اور ان کے وعدے، 90 دن تو کیا، 9 سال تک یہ وعدے اب پورے نہ ہو سکے۔ سوال یہ کہ اس کے بعد سے پاکستان کا سفر کیسا رہا، اور اب پاکستان میں کس کا اقتدار ہے؟ اس پر میں نے ذوالفقار علی بھٹو کے دست راست ڈاکٹر مبشر حسن سے بات کی۔ پہلا سوال یہ تھا کہ جب مارشل لا لگا اور جنرل ضیاء الحق کا 90 دن میں انتقال اقتدار کا وعدہ سامنے آیا تو آپ کا رد عمل تھا کیا؟
جون کے آخر میں میرے پاس ایک میرا دوست آیا، اس کا ایک دوست اسلام آباد میں ایک بڑے ملک کی ایمبیسی میں تھا، اور اس نے اس سے یہ کہا کہ آپ کے یہاں مارشل لا لگنے والا ہے۔ میں نے اس دوست سے کہا کہ اچھا جاؤ، یہ فوراً بات بھٹو صاحب کو بتاؤ۔ وہ گیا، اس نے بھٹو صاحب کو بتایا۔ بھٹو صاحب نے کہا کہ جاؤ اس دوست کے پاس اور اس سے یہ سوال پوچھو۔ تو وہ گیا پھر وہاں اس سے ملنے اور اس سے جوابات لیے،
ٹھیک ہے،
اور بھٹو صاحب کو بتا دیے۔ تو بھٹو صاحب ہیڈ انف وارننگ،
ٹھیک۔
دوسرے مجھ سے ضیاء الحق نے یہ کہا کہ ڈاکٹر صاحب، ہم نے تو 23 جون کو کور کمانڈر نے میٹنگ کی تھی اور اس میں فیصلہ کیا تھا کہ یہ سیاستدان آپس میں کوئی اگری کر جائیں، اور ورنہ ہمیں کچھ کرنا پڑے گا۔ میں اس کی بات کو زیادہ یقین نہیں دیتا، ضیاء الحق کی بات کو۔ بہرحال سیاستدانوں کو بھی محسوس ہو رہا تھا، مگر اس میں ایک آدمی جاہل مطلق اصغر خان، وہ ان کا ایجنٹ تھا، اور فیصلہ نہیں ہونے دینا ہے۔ تو پھر 5 جولائی کو انہوں نے مارشل لا لگا دیا، اور میں تو سمجھ گیا یقین ہو گیا کہ یہ بھٹو صاحب کو مار دیں گے.
آپ کو کیوں جنرل ضیاء کے وعدے پر اعتبار نہیں تھا؟
جنرل ضیاء کے وعدے پر اعتبار نہیں تھا اس لیے کہ جو پاکستانی فوج نے کیا اس کی تاریخ میں بے شمار مثالیں ہیں. جب بھی ملک میں کوئی سیاستدان اتنی مقبولیت پا لیتا ہے کہ جو اس کے اصل حکمران ہیں ان کے ہاتھ سے بات نکلتی نظر آتی ہے تو ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کہ اسے مار دیں. یہ ہوا لیاقت علی خان کے ساتھ, یہ ہوا ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ, یہ ہوا بے نظیر کے ساتھ, یہ ہوا مرتضی بھٹو کے ساتھ, یہ ہوا مجیب الرحمان کے ساتھ, یہ ہوا لومبا کے ساتھ. تو ہسٹری جس نے پڑھی ہو اس کے لیے تو یہ ظاہر ہے کہ سلطنت تخت ایسی چیز ہے کہ یہ شیئر نہیں کیا جا سکتا اور تخت کا آلٹرنیٹو صرف تختہ ہے.
تو تخت یا تختہ؟
تخت یا تختہ.
اچھا سر, آپ نے سن 77 کے عام انتخابات کے بعد اور جولائی میں مارشل لا لگنے کا زمانہ بہت قریب سے دیکھا. آپ اس وقت پیپلز پارٹی کے جنرل سیکرٹری بھی تھے. آپ کے خیال میں مارشل لا لگنا ناگزیر ہو گیا تھا؟
ناگزیر اس لیے ہو گیا تھا کہ بھٹو صاحب کی طاقت اوور ویلمنگ ہو گئی تھی. 77 کے الیکشن میں انہیں بہت بڑی کامیابی حاصل ہوئی تھی اور جس وجہ سے بڑا ایک انہوں نے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور امریکن آرمی کا بڑا تجربہ کار آدمی بریگیڈیئر جنرل اس کو یہاں پر 74 میں جب امبیسڈر بنا کے بھیجا امریکیوں نے تو ہمیں دوستوں میں میرے چند دوستوں میں تو یہ کہ ایسا آدمی بھیجا ہے جس نے برما میں یہ کرایا تھا اور فلاں جگہ یہ کرایا تھا, یہاں امریکیوں کی نیت ٹھیک نہیں ہے. تو یہ ایک اور بڑی بات یہ پتہ چلی کہ جب وہ آدمی یہاں امبیسڈر تھا اور بہت اچھی اچھی باتیں کرتا تھا تو اس کا جو پولیٹیکل کاؤنسلر تھا سب سے سینئر ڈپلومیٹک آدمی جس کا نام شیفر تھا وہ شیفر ہر جمعرات کو ضیاء الحق سے ملا کرتا تھا ان آفیشلی.
اچھا,
تو یہ ان کی سازش جو ہے یہ بہت لمبی تھی امریکیوں کی. آپ رپورٹیں پڑھ لیں ورلڈ بینک کی, آئی ایم ایف کی. اتنا زہر اگلا ہوا ہے ہمارے نیشنلائزیشن کے خلاف اور دوسری پالیسیوں کے خلاف. You see, Pakistan for the first time and last time had become free from loans from IMF and World Bank. Humne ek paisa nahi liya karz 5 saal mein aur apne paon pe khada kar diya. Teesre saal hi 1974 ke budget mein we were self-contained.
To agar Dr. Ubashir, main aapse ye poochun ke mashallah لگانے کی ذمہ داری کا تعین کریں تو ذمہ داری کس پر عائد کریں گے آپ؟ امریکہ بہادر اینڈ کمپنی پر, جنرل ضیاء پر, بھٹو پر؟ آپ نے کہا کہ اظہر خان, ان کا آپ نے نام بھی دیا, مفتی محمود پر, ولی خان پر, کس پر, کس پر آپ ذمہ داری عائد کریں گے؟
ارے بابا, ذمہ داری ہسٹری پر ہے. جب پرائم منسٹر جو ریئل رولرز رہے تھے 24 برس, ان سے زیادہ پاورفل نظر آنے لگے اور امریکہ جو تھا وہ ریئل رولرز کے ساتھ ملا ہوا ہو تو پرائم منسٹر کو قتل کرنے کے علاوہ اور کیا چاہ رہا ہے؟ واٹ ایلس کین بی ڈن؟ دس واز دی پولیٹیکل موو جو امریکنز نے کی. اور دیکھو, جس دن مارشل لا لگا پھر اس کے بعد انہوں نے بھٹو صاحب کو گرفتار کیا. جب گرفتار کیا تو ہم نے دیکھا کہ اگلے دن یا دو چار دن بعد مولوی مشتاق کو چیف جسٹس لگا دیا گیا باہر سے لا کے لاہور ہائی کورٹ کا. تو وہ لگا دیا تو میرے ایک دوست تھے, وہ مولوی مشتاق کے بہت دوست تھے اور میں بھی ان کا حامی تھا کیونکہ ان کے ساتھ بھٹو صاحب نے زیادتی کی تھی, چیف جسٹس نہیں بنایا تھا اور ایک اور بدماش کو بنا دیا تھا. تو مقدمہ چلا گیا, پھر مقدمہ سیشنز کورٹ سے ہائی کورٹ میں تبدیل ہو گیا اور ہائی کورٹ میں مشتاق چیف جسٹس بلایا گیا تھا اسے اس کام کے لیے. تو میں نے اپنے دوست کو جو بہت بڑا دوست تھا مولوی مشتاق کا, میں نے اسے بھیجا مولوی کے پاس کہ تم مولوی سے کہو کہ دیکھو یہ کیس تم نہ چلاؤ, کسی اور جج کو دو یہ کیس. تو مولوی مشتاق کا جواب یہ تھا, یہ سیکنڈ ڈے آف پیشی پر, کہ ان کا نام زاہد تھا میرے دوست کا, زاہد, اف آئی ڈونٹ ہینگ بھٹو نو ون ایلس ول ہینگ بھٹو ان پاکستان. پھر میں بے شمار اس طرح کی شہادتیں ملی ہیں اور کہ دے ور ڈیٹرمنڈ ٹو کل ایبسولیوٹلی.
تو ڈاکٹر صاحب موجودہ ذرا سے دور پہ آئیے کہ کیا آپ آج پھر فوجی مداخلت کا خطرہ محسوس کر رہے ہیں؟
دیکھو بھائی, مجھے یہ بات بتاؤ کہ کیا یہاں کوئی بات فوج کی مرضی کے خلاف ہو رہی ہے؟ کیا نواز شریف ان کو اپوز کر رہا ہے؟ کیا وزیر خزانہ اور وزیر داخلہ اور وزیر دفاع کچھ اور کر رہے ہیں جو فوج کو پسند نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو کیوں مارشل لاء کا خطرہ ہو؟ بھائی میں سارا اپنا کام آپ کے کندھوں پہ کرا لوں, ڈال دوں اور خود باہر بیٹھ رہا ہوں, تو پھر مجھے کیا ضرورت ہے کہ بھائی نہیں یہ میں خود ہی کروں گا, یہ میں خود ہی کروں گا. یہاں کوئی ایسی سچویشن نہیں ہے, پاکستان ایک آزاد ملک ہو گیا ہے. یہاں ہنسو نہیں اس پہ, یہاں چاہے جس کو جا کے مار دو گلی میں, چاہے جس عورت کو پکڑ کے لے جاؤ, چاہے جس کا پرس چھین لو, کوئی ہے پوچھنے والا؟
تو کیا جو بھی جمہوریت ہے, نام نہاد صحیح, حقیقی صحیح, لنگڑی لولی صحیح, یہ کیا وہ مقام پا سکتی ہے کہ فوج ایسے اقدامات نہ کرے؟
ارے سویلین حکومت کے پاس کتنی ڈویژن ہے فوج کی, ان کی مجال ہے کچھ کرے؟ سٹالین سے کسی نے کہا کہ پوپ سے دوستی کرو, تو اس نے جواب دیا ہاؤ مینی ڈویژن دس پوپ ہے. طاقت کی بات, صرف محض طاقت کی بات, نہ لا ہے نہ اخلاق ہے نہ لوئلٹیز ہیں, صرف طاقت کی بات ہے. اور طاقت بہت حد تک پیسے میں آ گئی ہے, پیسہ خرچ کرو جو چاہے کرا لو,
پیسہ خرچ کرو جو چاہے کرا لو. ذوالفقار علی بھٹو کے دست راست یہ تھے ڈاکٹر مبشر حسن. یہ واضح کرتا چلوں کہ آج ہی کے دن 39 سال پہلے جنرل ضیاء الحق نے مارشل لاء نافذ کیا تھا اور ڈاکٹر مبشر حسن اسی کے سیاق و سباق میں صورتحال کا تجزیہ کر رہے تھے. پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں شہر مردان کے بازار میں ہونے والے بم دھماکے میں کیا ہوا, دھماکہ کس نے کیا, ہدف تھا کون, اور مردان میں کشیدگی کیوں اور کس بنیاد پر ہے, ایسے تمام سوالات کے جوابات جاننے کے لیے میں نے خبر پختونخوا میں ہمارے نامہ نگار عزیز اللہ خان سے بات کی.
یہ آج صبح مردان کا تورو چوک کے نام سے جانا جاتا ہے, کافی گنجان آباد علاقہ ہے. یہاں پر ایک دکان کے بالکل سامنے ایک دھماکہ ہوا ہے اور جس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ دو ٹریفک پولیس اہلکاروں سمیت 8 افراد زخمی ہیں. 6 شہری ہیں, عام شہری ہیں جو راہ گزر تھے, وہاں سے گزر رہے تھے, وہ بھی اس دھماکے کی زد میں آئے ہیں اور ان میں سے 2 کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے, باقیوں کو کہا جا رہا ہے کہ معمولی چوٹیں آئی ہیں. اور اس میں کوئی 800 گرام دھماکہ خیز مواد استعمال کیا گیا ہے اور اس میں ابھی تک یہ پتہ نہیں چل سکا, نہ ہی کسی نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے.
ٹھیک ہے, تو کیا خیال ہے اس میں عزیز اللہ خان, نشانہ یا ہدف تھا کون یا تھے کون؟
ایسے بظاہر تو کچھ نہیں کہا جا سکتا, لیکن جو پولیس اہلکاروں سے میری بات ہوئی ہے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ٹریفک پولیس اہلکاروں کے لیے ہی رکھا گیا تھا, وہاں پر وہ ڈیوٹی پر تھے. یہ چوک ہے تورو چوک اور کافی گنجان آباد علاقہ ہے, تو وہ اسی کے لیے سائٹ پہ رکھا گیا تھا جس میں شہری بھی آئے ہیں. بنیادی طور پہ یہ پولیس والوں کو ہی نشانہ بنایا جا رہا تھا. اس سے پہلے بھی اسی طرح کے کچھ دھماکے ہوئے ہیں جن میں پولیس اہلکاروں کو نشانہ بنایا گیا ہے.
یہ تھے خیبر پختونخوا میں ہمارے نامہ نگار عزیز اللہ خان. بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے کابینہ میں بڑی توسیع کرتے ہوئے حکومت میں 19 نئے وزراء کو شامل کیا ہے. اس کے بارے میں تفصیل دلی سے سہیل حلیم کی زبانی.
ہاں 19 وزراء کی حلف برداری اور 5 کے استعفے. وزیر اعظم نریندر مودی کی وزارتی کونسل میں یہ پہلی بڑی رد بدل ہے. خود وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ نئے وزراء کا انتخاب ترقی کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے مقصد سے کیا گیا ہے. نئی وزارتی کونسل میں سینئر صحافی ایم جے اکبر بھی شامل ہیں جنہوں نے گجرات میں 2002 کے فسادات کے فوراً بعد لکھا تھا کہ نریندر مودی کو نشان پاکستان سے نوازا جانا چاہیے کیونکہ انہوں نے دنیا کی نگاہیں پاکستان سے ہٹا کر گجرات پر مرکوز کر دی ہیں.
شری ایم جے اکبر.
I, M.J. Akbar, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India.
لیکن وقت کے ساتھ ان کی وفاداریاں بدل گئی ہیں. حزب اختلاف کانگریس کا کہنا ہے کہ وزرائے مملکت میں سے صرف ایک کو کابینہ کا درجہ دیے جانے سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ وزراء اپنے فرائض بخوبی انجام نہیں دے رہے تھے اور یہ کہ وزراء کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہیں. کانگریس کے ترجمان محمد افضل.
جو پہلے ہی سے منتری تھے ان کے پاس پاور تو کچھ نہیں ہے. سارے جو منترالے چل رہے ہیں ان اس کے اندر جتنا ٹاپ بیوروکریٹس ہیں وہ سب پی ایم او کو رپورٹ کرتے ہیں اور منتریوں کے پاس کوئی پاور نہیں ہے. تو کیا ان کا پرفارمنس دیکھا جاتا ہے اور کیا ان کو کام ملتا ہے؟ یہ اب دیکھنے والی بات ہے کہ مودی جی اپنے کام کاج کے طریقے میں کچھ بدلاؤ کریں گے یا پاور ساری اپنے پاس رکھیں گے اور منتری خالی دفتروں میں جائیں گے اور خالی بیٹھے رہیں گے جیسے کہ اب تک بیٹھے رہے ہیں.
لیکن ایک مسلمان اور کئی سرکردہ دلت رہنماؤں کی حلف برداری کے بعد عام تاثر یہ ہے کہ یہ توسیع اتر پردیش، اتراکھنڈ اور پنجاب کے اسمبلی انتخابات سے پہلے ووٹروں کو ایک پیغام دینے کے لیے کی گئی ہے. تینوں ریاستوں میں آئندہ برس کے اوائل میں انتخابات ہونے ہیں اور وہاں دلت یا نام نہاد نچلی ذاتوں کے ووٹ فیصلہ کن ثابت ہوں گے. اتر پردیش میں کس کی حکومت بنے گی اس میں سب سے اہم رول دلت ووٹروں کا ہی ہوگا جن پر فی الحال بہوجن سماج پارٹی کی رہنما مایاوتی کا کنٹرول ہے. 2014 کے پارلیمانی انتخابات میں بی جے پی نے اتر پردیش میں باقی تمام پارٹیوں کو صاف کر دیا تھا اور بی ایس پی کو ایک بھی سیٹ نہیں ملی تھی. لیکن ریاستی اسمبلی کے انتخابات میں اسے بی ایس پی، سماجوادی پارٹی اور کانگریس سے سخت چیلنج کا سامنا ہوگا. سہیل حلیم، بی بی سی، دلی.
پاکستان نے ملک میں موجود لاکھوں افغان پناہ گزینوں کی واپسی میں 6 ماہ کی توسیع تو بظاہر نہ چاہتے ہوئے کر دی، لیکن کیا اس مرتبہ اس کا انہیں نکالنے کا ارادہ مصمم ہے؟ بعض تجزیہ کاروں کے خیال میں اگر پاکستان اس مرتبہ افغان پناہ گزینوں کی واپسی میں سنجیدہ ہوتا تو ان کے قیام میں 6 ماہ کی توسیع کے بجائے اسے آخری ڈیڈ لائن قرار دیتا. ایسے ہی سوالات کا جائزہ نامہ نگار ہارون رشید نے لیا ہے اپنی اس رپورٹ میں.
حکومت پاکستان ویسے تو کافی عرصے سے افغان پناہ گزینوں کی واپسی کی متمنی ہے، لیکن پچھلے 2-3 ماہ سے اس خواہش میں یکدم اضافہ اور مطالبے میں سختی آئی ہے. اس کی وجہ پاکستان میں ایک امریکی ڈرون حملے میں افغان طالبان کے رہنما ملا اختر منصور کی ہلاکت اور افغانستان کے ساتھ تورخم کے مقام پر سرحدی کشیدگی ہو سکتی ہے، لیکن ایک بڑی وجہ حکومت پاکستان کا ملک کے اندر شدت پسندی کا قدر کامیابی سے کمی لانا بھی بتائی جاتی ہے. حکومت کو خدشہ ہے کہ افغان شہریوں کی موجودگی سے امن عامہ کی صورتحال خراب ہو سکتی ہے. افغان امور کے ماہر جمعہ خان صوفی کے خیال میں اس مرتبہ حکومت ماضی کے برعکس زیادہ سنجیدہ ہے.
میرا خیال ہے کہ پاکستان نے جو فیصلہ کیا ہے وہ دو واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ اس سے ان کا نظریہ بدل گیا ہے. ایک تو ملا منصور کا مسئلہ ہوا اور یہ بہت بدنام ہوئے کیونکہ ان کے پاسپورٹ پہ اور ان کے شناختی کارڈ پہ وہ یہاں رہ رہا تھا. پھر یہ جو این ڈی ایس کے حوالے سے انہوں نے جو کچھ لوگ پیش کیے کہ این ڈی ایس سے پیسے لیتے تھے اور یہاں پہ تخریب کاری کرتے تھے اور پریسیپیٹیٹ کیا اس معاملے کو تورخم کے واقعے نے. تو ان تینوں واقعات نے پاکستان کو اپنے جو پرانے خیالات تھے اس میں تبدیلی لانے میں وہ کی.
سینئر افغان صحافی سمیع یوسفزئی کے خیال میں پاکستان کا غصہ وقتی ہے اور تعلقات کے معمول پر آنے سے پناہ گزینوں پر دباؤ بھی ختم ہو جائے گا.
نہیں، میرے خیال میں افغان حکومت کا اور افغان مہاجرین کا بھی یہ خیال ہے کہ پاکستان جب افغانستان اور پاکستان کے تعلقات میں کچھ خرابی آ جاتا ہے یا تند تیز بیانات آ جاتا ہے تو اس کے بعد پاکستان کی حکومت افغانیوں کے بارے میں یا پاکستان کے کچھ پالیٹیشین وہ افغانیوں کے بارے افغان مہاجرین کے بارے میں سخت بیانات دیتا ہے جسے لگتا ہے کہ بس اب مہاجرین کو نکالنا پڑے گا اور یہ حتمی فیصلہ ہے. لیکن جب دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں سے نرمی آ جاتا ہے تو پھر مہاجرین بھی یہ مسئلہ بھی سرخانے میں پڑ جاتا ہے.
سمیع یوسف زئی مزید کہتے ہیں کہ پاکستان بھی اس واپسی میں سنجیدہ نہیں.
ہم یہ نہیں سمجھتا کہ اس وقت جو تینوں جو پریک ہے جو افغان مہاجرین کے مسائل میں اس وقت دخیل ہے, یونائٹڈ نیشن, افغان حکومت اور پاکستان, تینوں سنجیدہ نہیں ہے. افغان حکومت نے اگر سنجیدگی دکھانا ہوتا تو وہ افغان مہاجرین کو کچھ اس طرح مراعات دے کر بڑی آسانی سے واپس لے آ سکتے تھے افغانستان. اسی طرح اگر پاکستان حکومت بھی چاہتے تھے تو وہ اگر سختی کرتے تھے تو میرے خیال میں اس لیے کہ ہم نے دیکھ لیا کہ ایک افغان مہاجرین کیمپ تھا جلوزئی, جو کہ پاکستان میں سیکنڈ سب سے بڑا کیمپ تھا, اس کو 6 مہینے کا ڈیڈ لائن دیا گیا 2007 کے آخر تک اور پورا کیمپ چلا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ یونیسیار کے بھی اپنی وہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کے بھی بس یہاں پر دباتر ہو, ان کے اپرادھ ہو, ان کے جابس ہو, وہ بھی سختی نہیں کرتے.
جمعہ خان کا کہنا ہے کہ افغانوں کے لیے بھی طویل مدتی تناظر میں بہتر ہے کہ وہ واپس لوٹ جائیں.
افغان مہاجرین چلے گئے, یہ میرے خیال میں اندلار افغانستان کے حق میں ہوگا, کیونکہ بھاگنے کا راستہ نہ رہے, مجبور ہے کہ ہم پھر وہاں پہ بنا کے رہیں, تو یہ شاید افغانستان کی فیوچر کے لیے ان دا لانگ رن, ان دا شارٹ رن تو میں مسائل افغانستان کی حکومت کے لیے پیدا کرے گا, لیکن ان دا لانگ رن یہ مجبور ہوں گے کہ افغانستان میں اپنے بچوں کے ساتھ رہ کر اپنے بچوں کی تعلیمی تربیت اس افغانستان میں کر کے وہاں پہ اپنے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرے اور وہاں پہ انویسٹمنٹ کرے, تو مجبور ہوں گے کہ افغانستان میں امن کے لیے مومد معائن ثابت ہوں گے. یہ
افغانستان کے ساتھ پہلے سرحدی معاملات پر اور اب پناہ گزینوں کے مستقبل کے بارے میں تناؤ کی وجہ سے سب سے زیادہ نقصان پاکستان میں موجود تقریباً 15 لاکھ رجسٹرڈ اور اندازاً 10 لاکھ غیر رجسٹرڈ افغانوں کو ہو رہا ہے. ان کے لیے حالات پہلے بھی یہاں مشکل تھے اور ایسی کشیدگی ان کو مزید مشکل بنا دیتی ہے. سمیع یوسفزئی کہتے ہیں کہ حکومت پاکستان کے بیانات سے پاکستانی عوام میں افغان پناہ گزینوں کی جانب اشتعال پیدا ہو رہا ہے.
اس میں سب سے زیادہ نقصان جو افغان مہاجرین کو ہو رہی ہے اور سب سے بڑھ کر جو ہے اس وقت پاکستانی عوام کے درمیان ایک اشتعال پایا جاتا ہے کہ افغان مہاجرین کو واپس بھیج دیا جائے.
افغان پناہ گزینوں کی پاکستان سے واپسی فی الحال کوئی آسان بات نہیں دکھائی دیتی. وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان کا کہنا ہے کہ حکومت بہت جلد ایک جامع پالیسی تشکیل دے گی.
نہیں, رجسٹریشن کے حوالے سے میرے بہت سیریس تفضات ہیں, تو وہ ہماری حکومت کے اندر پرائم منسٹر واپس آئے تو جیسے میں نے پچھلی میٹنگ میں کہا تھا ایک نیشنل اسٹریٹجی بنے گی مہاجرین کے حوالے سے, ان کی رجسٹریشن کے حوالے سے, ان کو واپس افغانستان بھیجنے کے حوالے سے, تو پرائم منسٹر واپس آ جائیں. تو
پچھلی 3 دہائیوں سے پاکستان میں مقیم افغان پناہ گزینوں کو واپس بھیجنے میں پاکستان کو انتہائی احتیاط برتنی ہوگی کہ کہیں اس ہدف کے حصول میں وہ افغانستان کے اندر اپنی پہلے سے متاثرہ ساکھ کو مزید نقصان نہ پہنچا دے. ہارون رشید, بی بی سی, اسلام آباد.
امریکی خلائی ادارے ناسا نے تصدیق کی ہے کہ اس کا خلائی جہاز جونو شمسی نظام کے بڑے سیارے مشتری کے مدار میں داخل ہو گیا ہے. ناسا نے اس کامیابی کو خلائی تحقیق کا ایک اہم سنگ میل قرار دیا ہے. تفصیل کے ساتھ نازیہ گلزار.
جونو نامی خلائی گاڑی کو 5 سال قبل زمین سے روانہ کیا گیا تھا اور آج وہاں سے ملنے والے سگنل سے پتا چلا ہے کہ منصوبے کے مطابق جونو نے اپنی رفتار اتنی کم کر لی کہ مشتری کی کشش ثقل نے اسے اپنے مدار میں کھینچ لیا. کیلیفورنیا میں ناسا کنٹرول روم میں جونو سے ریڈیو پیغام حاصل ہونے کے بعد خوشی کی لہر دوڑ گئی. ناسا کے منتظم جیاپ یادر کہتے ہیں,
A mission of this complexity.
کیا احساس ہے, ایک پیچیدہ مشن کا آج پورا ہونا انتہائی حیرت انگیز ہے, اور اس کامیابی سے ناسا اور ہمارے کانٹریکٹرز کے درمیان ہم آہنگی واضح ہوتی ہے جس کی بدولت یہ اہم کامیابی ملی.
ناسا کے پرنسپل انویسٹیگیٹر سکاٹ بولٹن نے اس کامیابی پر اپنی ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس بات پر خوش ہیں کہ وہ ایک عظیم اور محنتی ٹیم کا حصہ ہیں. اس خبر پر انجن کے انجینئرز بھی خوشی سے جھوم اٹھے. چیف انجینئر ای این کاکس,
میں صبح 4 بجے اٹھا اور انجن کی مزید پیش رفت دیکھنے کے لیے ناسا ٹی وی لگایا تو اس عظیم کامیابی کو دیکھ کر میری خوشی کی انتہا ہو گئی۔ میں اپنی ٹیم پر فخر کرتا ہوں۔
انجینئرز نے پہلے متنبع کیا تھا کہ جونو کا انجن خطرے سے دوچار ہو سکتا ہے، کیونکہ اس سے قبل کوئی بھی خلائی گاڑی مشتری کے اتنے قریب سے گزرنے کی ہمت نہیں کر سکی، اور اس کے شدید تابکاری کے علاقے کسی بھی غیر محفوظ الیکٹرانکس کو تباہ کر سکتے ہیں۔ اس پروگرام کی ایگزیکٹو ڈیانا براؤن کہتی ہیں،
یہ بہت فخر اور بے انتہا خوشی کی بات ہے۔ یہ مشن خطرے سے خالی نہیں تھا۔ اس کامیابی میں ٹیم کی انتھک محنت اور تعاون شامل ہے۔ آج ہم خوشی سے آرام کر سکیں گے۔ یہ خوف نہیں ہوگا کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ یہ واقعی حیرت انگیز کامیابی ہے۔
ایک اندازے کے مطابق مشتری کے مدار میں داخل ہونے کے لیے جونو کو 1,000,000 ڈینٹل ایکس رے کے برابر تابکاری سے گزرنا پڑا ہوگا۔ مشن کے ڈائریکٹر گائی بیوٹیسچیز کہتے ہیں،
To put a spacecraft in orbit around the most intense planet in the solar system, you've got
نظام شمسی کے اس بہت ہی پیچیدہ سیارے کے مدار میں خلائی گاڑی کو داخل کرنے کے لیے اس کے انجن کو ایک خاص وقت پر ایک خاص جگہ پر سٹارٹ کرنا پڑتا ہے۔ یہ آسان کام نہیں تھا۔ ہو سکتا ہے دیکھنے میں آسان معلوم ہو، لیکن اس کے پیچھے بہت زیادہ ٹیم کی محنت اور لگن شامل ہے۔
سائنسدان اس مشن کے ذریعے سیارہ مشتری کے اندر دور تک موجود چیزوں کا احساس کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے خیال میں اس کی اندرونی ساخت اور کیمیائی عوامل اس بڑے سیارے کے معرض وجود میں آنے کا راز رکھتے ہیں۔ ان کے اندازے کے مطابق یہ 4.5 ارب سال قبل معرض وجود میں آیا تھا۔ آج مشتری کے مدار میں جونو کے داخلے نے اسے اس کے حلقوں کے گرد پہنچا دیا ہے، جہاں سے اسے سیارے کا چکر لگانے میں 53 سے کچھ زیادہ دن لگیں گے۔ مشتری زمین سے 11 گنا چوڑا اور 300 گنا بڑا ہے۔ اسے سورج کے گرد ایک چکر لگانے میں زمین کے 12 برسوں کے برابر وقت لگتا ہے، اور وہاں ایک دن 10 گھنٹے کا ہوتا ہے۔ اگر سب کچھ منصوبے کے مطابق ہوا تو جونو مشتری کی ساخت کا پتہ چلانے کی کوشش کرے گا۔ اس سے پہلی بار یہ معلوم ہو سکے گا کہ آیا مشتری کا کوئی ٹھوس مرکز بھی ہے یا پھر تمام کا تمام سیارہ گیسوں پر مشتمل ہے۔ اس کے علاوہ یہ مشتری کے مشہور سرخ دھبے کی نوعیت کا پتہ بھی چلائے گا۔ جونو کا مشن 2018 میں ختم ہوگا، جب یہ جان بوجھ کر مشتری کے فضا میں گر کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔
عید کی تیاریاں ہیں، اس سلسلے میں ہم خصوصی رپورٹس بھی پیش کر رہے ہیں۔ لاہور میں عید کی تیاریاں کیسی ہیں، خریداری کا کیا حال ہے؟ ذیشان حیدر نے یہی بتانے کی کوشش کی ہے۔
رمضان کے اختتام کے قریب آتے ہی پاکستان کے شہروں میں افطار کے بعد گاہکوں کا رش بڑھ جاتا ہے۔ دیگر شہروں کی طرح لاہور میں بھی عید کے لیے مختلف مقامات پر عارضی سٹال لگائے جاتے ہیں، جن پر کاسمیٹک، جوتے، مہندی اور چوڑیاں فروخت کی جاتی ہیں۔ مقامی اسکول میں استانی نادیہ خان اپنی تیاریوں کے متعلق کہتی ہیں،
شاپنگ جو ہے عید کی وہ کمپلیٹ ہو چکی ہوئی ہے اور آئی ایم ویری ایکسائٹیڈ، اور میں نے آج مہندی لگوائی ہے کیونکہ عید مہندی کے بغیر ادھوری ہے۔
عید کی خریداری رات گئے تک جاری رہتی ہے۔ ہر سال کی طرح اس مرتبہ بھی خریدار عید کی آمد پر قیمتوں میں غیر معمولی اضافے سے پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ لاہور کے طالب علم محمد حسن بھی ان میں شامل ہیں۔
شوز بہت مہنگے ہیں، بتا بہت ریٹ بتا رہے ہیں اور کچھ ریٹ سمجھ میں نہیں آ رہا، اور پیسے بھی بالکل اتنے مناسب سے پیسے نہیں بتا رہے۔
تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ گزشتہ برس کے مقابلے میں عید سے قبل اس سال قیمتیں 20% زیادہ ہیں، لیکن اس سے خریداروں کا جوش کم نہیں ہوا ہے۔ پیشے کے اعتبار سے کھیلوں کے کوچ شاہد محمود کہتے ہیں،
پچھلے سال کے مطابق اس سال مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ ایک عام بندے کی ریچ سے بہت زیادہ ہے، آؤٹ آف ریچ ہو گئی ہے۔ جس کی فیملی ہے، بچے ہیں، وہ روٹی کھائیں گے، کپڑے لیں۔
خریداری میں اضافہ مقامی کاروباری طبقے کے لیے مفید ثابت ہوتا ہے۔ مختلف اندازوں کے مطابق تاجر ماہ رمضان میں باقی سال کے مقابلے میں زیادہ منافع کماتے ہیں۔ تاجر برادری کے ایک سروے کے مطابق پاکستانی ان دنوں میں 1,000 ارب روپے کی عید شاپنگ کرتے ہیں۔
لاہور میں عید کی تیاریاں، ذیشان حیدر کی تھی یہ رپورٹ۔ اور یہاں اس سے قبل کے سیربین کن لوگوں کی محنت کا نتیجہ تھا، ذرا اپنی ویب سائٹ bbcurdu.com پر دیکھوں، وہاں وہ لیڈ کر رہا ہے، حملہ آوروں نے ہر مقدس چیز کی بے حرمتی کی ہے، یہ بیان سعودی علماء کی طرف سے آیا ہے۔ سیربین اختتام کو پہنچا، اس کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام، پروڈیوسر عنبر خیری، اور ٹریلنگ کر رہے تھے خالد کرامت جو کل کا سیربین پیش کریں گے، اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے عامر صدیق، لندن سے ڈنکن ہینن۔ تو مجھے اجازت دیجیے پوری ٹیم سمیت اور آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر عبداللہ فاروقی کی زبانی.
سعودی عرب کا کہنا ہے کہ جدہ میں امریکی قونصل خانے کی عمارت کے قریب خودکش حملہ آور عبداللہ گلزار خان نامی شخص پاکستانی تھا جبکہ پاکستان نے اس کی تصدیق نہیں کی. اقوام متحدہ کے مطابق شیعہ مسلم ملیشیا گروپ نے 900 شہریوں کو اغوا کر لیا ہے جن میں مرد اور لڑکے شامل ہیں. یہ گروپ عراقی فوج کے ہمراہ لڑائی میں حصہ لے رہا ہے جس نے اغوا کیے گئے شہریوں میں سے 50 کو قتل بھی کر دیا ہے. بیلجیم کی ایک عدالت نے ایک جہادی کو 16 قید کی سزا سنائی ہے جس پر پیرس اور برسلز میں ہونے والے حملوں میں حصہ لینے کا الزام ہے. ترک حکام نے مزید 17 افراد کو گزشتہ ہفتے کیے جانے والے 3 خودکش بم حملوں کے سلسلے میں گرفتار کیا ہے جن میں 45 افراد ہلاک ہو گئے تھے. اور عراق کے وزیر داخلہ محمد غبان نے بغداد میں ہونے والے خودکش حملے کے بعد استعفے کی پیشکش کی ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.